لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. درود پڑھے مل کے محمد. مومنین اکرام، مجالس اعضاء بشرۂ محرم الحرام اپنے اوج کی جانب گامزن ہیں. ہمارا موضوع تھا رابطہ توحید بقیام امام حسین. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام میں توحید کی جھلک، بلکہ اگر جھلک کی جگہ میں تجلی کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایک فعل توحید کا عکاس تھا. یہ توحید وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر دل میں یہ راسخ ہو گیا تو خود بخود انسان نبوت کی جانب بڑھے گا، اور اگر نبوت کا عقیدہ صحیح طریقے سے راسخ ہو گیا تو انسان ولایت کی جانب بڑھے گا. لیکن کمال یہ ہے کہ ان عقائد کی وادی میں جو تین عقیدوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولایت دل میں راسخ نہ ہو پائی تو پھر نہ صحیح معنوں میں نبوت راسخ ہو سکتی ہے اور نہ ہی توحید راسخ ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہیں اور بغیر وجود امام کے خدا کی معرفت کو ترک کرنا چاہیں تو میں اور آپ خدا بند متعال کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. بالکل واضح، بالکل شفاف، دو ٹوک بات کہ بغیر معرفت امام کے خدا بند متعال کی معرفت نہیں ہو سکتی. اسی لیے جب قدیر کے میدان میں رسالت معاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ان سے کہا گیا: وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے حبیب، آپ نے توحید کے تمام ارکان پہنچا دیے، آپ نے توحید کا تمام درس دے دیا، آپ نے نماز پڑھنا سکھا دی، آپ نے روزہ رکھنا سکھا دیا، آپ نے حج کی تعلیم بھی دے دی، آپ نے خمس ادا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، آپ نے زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کر دیے، غرض یہ ہر ایک حکم کو آپ نے بیان کر دیا، لیکن اگر محافظ توحید ولایت کو آپ نے بیان نہ کیا تو یہ آپ کی ساری محنتیں رہ جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے گویا کچھ نہ پہنچایا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہہ رہا ہوتا تو یقیناً اتنی جرت نہیں تھی میری زبان میں کہ میں یہ کلمات اتنی آسانی سے ادا کر دوں۔ چونکہ آیت قرآن مجید ہے اس لیے اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ کیا نازل ہوا ہے رب کی جانب سے؟ غدیر کے میدان میں کوئی نئی نماز پڑھنے کا سلیقہ آ گیا تھا؟ کیا ان پانچ نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز بتائی تھی اللہ نے؟ یا ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے بھی فرض ہو گئے تھے؟ یا زکوٰۃ کے مصارف میں کچھ تبدیلی آئی تھی؟ کون سا نیا فقہی حکم آیا غدیر کے میدان میں؟ کہ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا وہ حکم پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، فما بلغت رسالت، تو آپ نے ابلاغ رسالت، اب یہ میں کہہ رہا ہوں، نہ فرمایا۔ لیکن خدا بندِ متعال کا لہن کیا ہے، انداز کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کو نہ پہنچایا۔ توجہ ہے، اگر پچھلے سال کا موضوع آپ کے ذہن میں ہو تو اس میں میں نے ایک بات عام مومنین کے گوش گزار کرائی تھی، کیونکہ یہ موضوع اسی سے مرتبط ہے، اس لیے بار بار ہمیں وہاں سے سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، بلاغت میں ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب مجھے کسی اپنے قریبی سے، جب مجھے کسی غیر سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو میں اپنے کسی قریبی کا سہارا لیتا ہوں۔ یاد ہے یہ بات آپ کو؟ میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر مجھے اپنے کسی قریبی کا چہرہ دیکھنا ہو اور اس کے ذریعے بات کسی اور تک پہنچانی ہو، لفظوں کو دوبارہ بدلوں، اگر مجھے بات آپ تک پہنچانی ہے، آپ بھی میرے قریبی ہیں، لیکن جتنا قریبی میرا بھائی ہے، جتنا قریبی میرا دوست ہے، جتنا قریبی میرا رشتہ دار ہے، جتنا زیادہ سہولت کے ساتھ میں اس تک اپنا مطلب پہنچا سکتا ہوں، اتنی سہولت کے ساتھ دیگران تک تو مطلب نہیں پہنچا سکتا نا۔ تو بلاغت میں بعض دفعہ اپنوں سے کہا جاتا ہے دوسروں کو سنانے کے لیے، توجہ رکھیے گا۔ مثلا میں یہاں کسی بچے کو بات کرتا ہوا دیکھوں یا کسی برادر کو بات کرتا ہوا دیکھوں تو اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ بھائی، فرش ازا کا تقدس یہ ہے کہ یہاں پر ذکر حسین سنا جائے، بات نہ کی جائے۔ اچھا، میں کہہ تو اپنے بچے سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے رہا ہوں، لیکن سنانا کسی اور کو مقصود ہے، اور اس کو اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب اپنے بھائی کے ساتھ ایسے کلام کر سکتے ہیں، جب اپنے دوست کے ساتھ ایسے کلام کر سکتے ہیں، جب اپنے رفیق کے ساتھ ایسے کلام کر سکتے ہیں، تو اگر وقت پڑا تو ہمارے ساتھ کیسی برخورد کریں گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ لہذا اللہ نے شاید یہی اہتمام کیا ہے، وہ حبیب کے جس کو کہا جا رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا، وہ حبیب کے جن کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کیا جا رہا ہے، وہ رسول گرامی قدر کے جن کا نور اللہ خلقت کے باب میں سب سے پہلے خلق کر رہا ہے، وہ حبیب کے جن کے نور کی وجہ سے آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، وہ حبیب کے جن کی وجہ سے لیل و نہار باقی ہے، اسی حبیب سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو اے مسلمانوں، سن لو، ہم اپنے حبیب سے اس طرح سے کلام کر رہے ہیں کہ جس نے طائف کے بچوں کے پتھر کھائے، جس نے طرح طرح کی مصیبتیں اٹھائی، کہیں سے گزرتا تھا تو خس و خاشاک پھینکی جاتی تھی، کہیں سے گزرتا تھا تو آب و گل اس کے چہرے پر ڈالا جاتا تھا، اگر نماز کے لیے مسجد الحرام میں جھکتا تھا تو جانوروں کی آلائش لا کر پشت پر رکھ دی جاتی تھی۔ جس نے اتنی صعوبتیں اٹھائیں، اس حبیب سے اس پیغام کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو میں سمجھوں گا آپ نے کچھ نہ پہنچایا۔ تو جب ہم اس معاملے میں اپنے حبیب سے ایسے کلام کر رہے ہیں تو تم کس گنتی شمار میں ہو، تمہاری نمازیں کس مقام پر ہیں، تمہارے روزے کس مقام پر ہیں، تمہاری قربانیاں کس مقام پر ہیں، تمہاری فداکاری کس مقام پر ہے، تمہاری ہجرت کس مقام پر ہے، تمہاری نصرت کس مقام پر ہے۔ ارے جب اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو تم بھی سن لو، اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، اگر یہ نہ مانا
اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. توجہ ہے آپ کی؟ اتنا اہم پیغام تھا یہ. اور یہ اہم پیغام کس لیے تھا؟ کیونکہ متفرع ہے اس پر خداوند متعال کی توحید, متفرع ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت. اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یا رسول اللہ یہ سمجھ میں آ گیا, اس دن ایک اور طریقے سے بیان کی تھی یہ حدیث, یا رسول اللہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ حسین آپ سے ہیں, یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آپ حسین سے ہیں؟ تو کہیں گے عجب نہیں, اگر تم تھوڑا سا تدبر کرو اپنی روایت پہ نہ صحیح دوسروں کی کتابیں کھول لو. کیونکہ یہ روایت ہمارے پاس مدارک اہل تسنن سے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں سجدے کی حالت میں تھے تو حسین ابن علی علیہ السلام آئے اور رسول کی پشت پر سوار ہو گئے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. یہ روایت جو آپ نے سن رکھی ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے سجدوں میں رسول اللہ نے طول دیا, یہ شیعہ کتابوں کی روایت نہیں ہے. شیعہ کتابوں میں بھی جو نقل کیا گیا ہے وہ برادران اہل تسنن کی روایات کو نقل کیا ہے. اس جیسی روایات جو ہیں مثلا معراج کے لیے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, پردے کے اس طرف ہو پردے کے اس طرف, تو ہم تو خداوند متعال کے وجود کے اس طرح قائل نہیں ہیں نا جو ادھر ہو اور ادھر ہو. تو عبید اللہ امرتسری نے اس بات کو لکھا کہ جب رسول معراج پر گئے تو وہ پردے کے پیچھے تھا اور لہجہ کلام کا علی ابن ابی طالب والا تھا تاکہ انسیت محسوس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. یہ روایت بھی برادران اہل تسنن کی ہے. بہترین روایات آپ کو فضائل کے باب میں بزرگان اہل تسنن نے جو لکھی ہیں وہ مل جائیں گی. آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا امام نسائی کا واقعہ, آپ کے سامنے میں نے امام نسائی کی تعلیف کی ہوئی روایات کو بیان کیا تھا. یہ روایت بھی اہل سنت کے مدرک میں آپ کو مل جائے گی. اور دوسری روایت جو ابھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر امام حسین علیہ السلام سوار ہوئے, وہ روایت بھی آپ کو اہل سنت مدارک میں ملے گی. اچھا یہ جو اہل سنت میں مدارک میں ملے گی جو میں اس پہ اتنا انفیسائز کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں امام چاہے حالت کمسنی میں ہو, حالت جوانی میں ہو, حالت پیری میں ہو, امام امام ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, ہمارے وہاں ایسا نہیں ہے معاملہ کہ کمسنی میں ہے تو بچپنے میں سوار ہو گئے. یہ تشیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. امام کی عقل ہر وقت کامل ہوتی ہے, اس کی عقل میں کبھی بھی ضعف نہیں ہوتا. کل عقل کے حوالے سے گفتگو کی تھی نا, امام کے پاس جو عقل ہے وہ ہمیشہ کامل ہے. امام کی عقل تو بہت بلند مرتبہ چیز ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد میری اور آپ کی عقلیں بھی کامل ہو جائیں گی. ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قبلا روایت ہے نا یہ, امام کی مائیت کے سبب ہماری عقلیں کامل ہو جائیں گی. حر کی عقل کامل ہو چکی تھی, حبیب ابن مظاہر کی عقل کامل ہو چکی تھی, جون کی عقل کامل ہو چکی تھی. اگر کامل نہ ہوتی تو اس مارکے میں وارد کیسے ہوتے؟ کتنے ہی ایسے تھے جن کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا مگر نہیں آئے. کوئی اپنے روزگار کا بہانہ کر رہا تھا, کوئی اپنے بیوی بچوں کا بہانہ کر رہا تھا, کوئی اپنے گھر کا بہانہ کر رہا تھا, کوئی کسی طریقے کا بہانہ, کوئی کسی طریقے کا بہانہ. یعنی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام حج چھوڑ کر جا رہے ہیں, اس وقت امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا تھی؟ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا تھی آغا؟ سوال ہے آپ سے, جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حج کو عمرے میں تبدیل کر رہے ہیں, احرام کھول کر عراق کی جانب جا رہے ہیں, اگر پوری امت مسلمہ جو اس وقت کعبے کا طواف کر رہی تھی اور اپنے رقد سفر کو باندھ رہی تھی عرفات کے لیے, اگر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جاتی تو پھر کعبے پر منجنیق سے حملہ نہ ہوتا, پھر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید نہ کیا جاتا, پھر اس طریقے کی بربریت نہ کی جاتی. امت مسلمہ نے ساتھ نہیں دیا امام حسین کا, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کو ماننا پڑے گا. اس تاریخی حقیقت سے میں اور آپ نظریں نہیں چرا سکتے. وظیفہ کیا تھا میرا اور آپ کا؟ وظیفہ کیا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے. آپ مجھے بتائیے, مومن وہ ہوتا ہے جو اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے؟ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا تو بہت آسان ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو دو اچھائیوں میں بڑی اچھائی کو اختیار کرے. مومن کی زیرکی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے دو اچھائیاں آئیں وہ ان دو اچھائیوں میں بڑی اچھائی کو لے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہے قرآن سورہ مبارکہ ملک میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. حسن عمل کی طرف مومن نہیں جاتا، احسن عمل کی طرف جاتا ہے. جس وقت لوگ حج کر رہے تھے نا، تو اس وقت کا حج ممکن ہے حسن ہو، مگر حسین ابن علی کے ساتھ چلنا احسن تھا. تو جو مومن تھے وہ حسین کے ساتھ ہو لیے، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل. نعوذ باللہ، حج کی تذکیر نہیں کر رہا ہوں، جب بھی یہ بات بیان کرتا ہوں حاشیے میں جملہ معترضہ کے طور پہ بتا دیتا ہوں، حج رکن واجب ہے. لیکن آپ ذرا تصور کیجئے، نماز بھی تو رکن واجب ہے نا. یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، لیکن اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتے اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے چلو جنگ پر، کیا میرے پاس اختیار ہے کہ ان سے کہوں کہ مولا مجھے نماز پڑھانی ہے یا پڑھنی ہے؟ کیا کروں، فلاں مسجد سے بڑا انس ہے. لوگوں نے ایسے بہانے کیے ہیں امام معصوم علیہ السلام کے سامنے. یعنی آپ خود دیکھیں، حج کو انجام دے رہے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے کہ تم میں سے جو خون جگر بہانا چاہتا ہے، من کان فینا باذلا مہجته موطنا علی لقاء اللہ فیرحل معنا. جو بھی اپنا خون جگر بہانا چاہتا ہے، جو بھی اپنے جگر کا خون، جگر کا خون کیا مطلب، جو اس راہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ آنا چاہتا ہے اور لقاء اللہ کی منازل سے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے. اگر سر کو دھر پر رکھنے کا شوق ہے تو حسین کے کاروان میں نہیں آ سکتے، سر کو ہتھیلی پر لے کر آنا ہے تو حسین ابن علی کے کاروان میں آؤ. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ولایت کتنا اہم عنصر ہے، کہ اس کی وجہ سے ہی دین کے حقائق سمجھ میں آتے ہیں. مومن وہ نہیں ہے جو اچھائی برائی میں فقط تمیز کر لے، یہ تو ایک عام انسان بھی کر سکتا ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، سود کھانا حرام ہے، ایک عام انسان یہ تمیز نہیں کر سکتا. روزہ رکھنا واجب ہے، روزہ خوری حرام ہے، ایک عام انسان یہ تمیز نہیں کر سکتا. بالکل فرق کر سکتا ہے. جس کے پاس یہ معرفت پہنچ چکے ہیں، عام انسان سے مراد وہ کہ جو ولایت شناس نہ ہو، جس کے پاس یہ احکامات پہنچ گئے ہیں وہ بڑی آسانی سے اس میں تفقیق کر لے گا، تفریق کر لے گا. لیکن قیاس نہ چلائے اس راہ میں، قیاس والا معاملہ نہ ہو، اپنی مرضی دین میں داخل نہ کریں. مومن وہ ہوتا ہے جو امام کی مرضی پر چلتا ہوا دکھائی دے، مومن وہ ہوتا ہے جو امام کی مرضی پر چلتا ہوا دکھائی دے، نہ یہ کہ امام کو آ کر مشورہ دے کہ یہ کرنا چاہیے. بہت توجہ کا طالب ہمارے مطلب بعض دفعہ قیاس چلنے لگتے ہیں نا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت ذمہ داری تھی کہ حج کو موقر کر کے امام حسین کا ساتھ دیا جاتا، امام حسین نے بھی کسی پر پابندی نہیں لگائی. اب یہاں کیا باتیں ہوتی ہیں کہ جلوس نماز کے وقت رکے یا نہ رکے. اگر یہ جلوس اعضا آپ کا ہے، یہ آپ حسین ابن علی کی محبت میں نکال رہے ہیں، یہاں اظہار روش حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ضروری ہے. خود سید الشہداء نے کیا کیا، اپنے قیام کو روکا نماز کی خاطر. یہاں قیاس نہیں چلے گا آغا کہ میں جہاں چاہوں وہاں اپنی مرضی کی ایک شریعت لے کر آ جاؤں، میں جب چاہوں حج کو ترک کر دوں، میں جب چاہوں نعوذ باللہ نمازوں کو قضا کر دوں. جو نمازوں کو قضا کرنے والا ہے اس کا حسین ابن علی سے کوئی رب نہیں ہے، جو نمازوں کو ترک کرنے والا ہے اس کا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی رب نہیں. اور پھر دوبارہ تکرار کروں اپنے جملات کی، کہ پھر یہ گناہ ہو اور اس پر عذر کی خاطر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بے دہن ہماری جانیں قربان ہوں، اصحاب حسینی کے گرد پا پر ہمارے ماں باپ کی روحیں قربان ہوں، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی شان اصحاب کے قدموں کی خاک پر، پھر میں ایک جنایت کروں، ایک ظلم کروں، ایک جرم کروں، ایک واجب کو ترک کروں، اور اس کے بعد کہوں کہ حر نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں امام حسین کے پیچھے. یعنی ایک تو گناہ کر رہا ہوں، اوپر سے اپنے گناہ کے لیے دلیل کس کو بنا رہا ہوں، حضرت حر علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت حر علیہ الصلوۃ والسلام آگا کون، میں نے کل کہا تھا نا کہ حر کے لیے آپ یہ دلیل نہ لے کر آئیں، غالباً کسی اور جگہ کا، حر کے لیے آپ یہ دلیل نہ لے کر آئیں کہ میں نے جب نماز نہ اعوذ باللہ قضا کرتی تو حر نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں؟ اگر معاملہ یہ نہیں ہے، یہ بتائیے کہ حر ولایت شناس ہونے کے بعد کتنی دفعہ حسین کی مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دی ہے؟ ہر شیعہ یہ کہے گا کہ جیسے ہی حر کے دل میں ولایت کا نور جگمگایا، حر مطیع محض بنتے ہوئے نظر آئے۔
حر وہ عظیم شہید امام حسین علیہ السلام کی راہ میں، کہ جن کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، درود پڑھے مل کے محمد وار۔
انت حر فی الدنیا والآخرہ، پانی کی مثال سامنے ہے آپ کے، یہ پانی آب قلیل ہے، جب تک اس جام میں ہے، جب اس کو دریا میں ڈال دیا جائے تو یہ قلیل نہیں رہے گا۔ حر نے یہی کام کیا ہے کہ حر قلیل تھے اپنی ذات میں، اس طریقے سے بحر نور سے متصل ہوئے کہ حر اب فنا کی اس منزل پر پہنچ گئے کہ اب حر کو کوئی قلیل نہیں کہہ سکتا، اب وہب کو کوئی قلیل نہیں کہہ سکتا۔ اب وہب نے جو فداکاری کی تاریخ رقم کی ہے ولایت امام کو سمجھتے ہوئے، اب وہب کے اگر قدموں کی خاک مل جائے تو ہم اپنی قبر میں روشنی کے لیے رکھیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وار۔ یہی مثال دی تھی نا میں نے کہ اگر پانی قلیل ہو اس کو آپ کڑ سے متصل کر دیں، پھر وہ اپنا حکم کھو دے گا۔ سورج کی جو کرنیں میرے اور آپ کے گھروں میں آتی ہیں نا، پورا سورج نہیں آتا، سورج نہیں آتا آپ کے گھر میں روشن کرنے کے لیے، سورج کی کرنیں آپ کے گھر کو روشن کرتی ہیں، سورج کی کرنیں آپ کے جامع کو روشن کرتی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال سورج جیسی ہے اور شہدائے کربلا کی مثال ان کرنوں جیسی ہے جو کسی منطقے سے آیا، جو کسی مقام سے آیا، جو کسی بستی سے آیا، جب آ کر حسین سے متصل ہو گیا تو ایسی شعائیں پھیلنے لگی کہ لوگ کہنے لگے سورج روشنی کر رہا ہے، اور وہ کرنیں ایسی متصل ہوئیں اس شمس امامت کے ساتھ کہ پھر اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ جو توانائی لیں گے نا، اسی سے توانائی حاصل کریں گے، پھر توانائی انہی کرنوں سے حاصل کی جائے گی۔ یہ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا۔ یہ جو توحید کا پرچم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں بار بار آگاہانہ طریقے سے، کسی کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اندھیرے میں نہیں رکھا، کسی کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کوئی نہیں چھپائی، امام حسین نے مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر مقام شراف تک، مقام شراف سے لے کر امام حسین علیہ السلام بنی مقاتل تک، اور بنی مقاتل سے لے کر کربلا تک، اور کربلا میں پہنچنے کے بعد دو محرم سے لے کر نو محرم تک، اور نو محرم سے روزے عاشور تک حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو کہا تھا وہ سب سچ ہوا۔ لیکن سچ ہونے کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو نہ مجبور کیا، نہ پابند کیا، اور نہ ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات چھپائی۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنے اصحاب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا، اور اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو میں بار بار تکرار کر رہا ہوں اس روایت کو، انی لعارفو، میں نہیں جانتا اہل بیت کسی کے بھی گھر والوں کو، ابرا ولا اسکا ولا اتھرا ولا اصحابن ہم خیر من اصحابی، نہ میں کسی کے گھر والوں کو اتنا اتھر، اتنا ازگا، اتنا شریف، اتنا نجیب، اتنا پاکیزہ، نہ کسی کے گھر والوں کو جانتا ہوں، اور نہ ہی کسی کے ساتھیوں کو ایسا جانتا ہوں جیسی خیر اور جیسی عظمت میرے اصحاب کی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ امام حسین جب کہہ رہے ہیں لعارفو، تو اس کا مقصد ہے کہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے کوئی ایسا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعض افراد اصحاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، مثلا یہ حبیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہے حبیب کو، بعض لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر افراد ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ لیکن اپنا سب کچھ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا سب کچھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے فنا کی منزل پر لے کر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ توحید کا پرچم یہی بلند ہے، معلوم ہے کہ توحید کا علمبردار حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل۔ درس توحید بغیر ولایت معصوم کے نہیں آ سکتا، معرفت توحید بغیر شناخت معصوم کے نہیں آ سکتی، معرفت اللہ بغیر امام کی معرفت کے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر امام کے علاوہ کوئی آپ کو خدا بند متعال کی معرفت بتائے گا نا، تو وہ جو اس کے ذہن میں ایک تخلیق ہے اس کو خدا بن کر دکھائے گا. توجہ رکھیے گا. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے لوگ خدا کی جسمانیت کے قائل ہوئے ہیں. جا کر تاریخ اسلام میں مختلف کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ توحید کے باب میں کیسے کیسے کلمات نظر آ رہے ہیں جو شان عزتی کے خلاف ہیں. مطلب خدا جسم رکھے گا، خدا نظر آئے گا، خدا دکھائی دے گا. اگر جان خدا دکھائی دینے والی ہستی ہے، خدا کس چیز سے دکھائی دے گا آپ کو؟ ان آنکھوں سے؟ آپ کی آنکھیں ہیں محدود، محدود میں لامحدود نہیں آ سکتا. آپ کی آنکھیں ہیں مخلوق، مخلوق میں خالق نہیں سما سکتا. مخلوق کو خالق پر فنا ہونا ہے، خالق کو مخلوق میں حلول نہیں کرنا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مسئلہ فقہی ہے نہیں، یہ ہم حلول خدا کے قائل نہیں ہیں. ہم حلول خدا کو شرک سمجھتے ہیں. کیا مقصد ہے کہ خدا نعوذ باللہ کسی میں حلول کر گیا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ایک کام ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے، بصیرت کے ذریعے آپ خدا کا دیدار کر سکتے ہیں، جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. وہ کیا کام ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا اندیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ ہوگا آپ کے ذہن میں، مولا علی نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. اپنے مطلب کی بات نظر آئی نہ تو سوال کرنے والا بیٹھ گیا، ورنہ علی پوچھتے رہتے تھے کہ غدیر میں رسول اللہ سے کچھ سنا ہے. کوئی یہ کہہ کر نکل جاتا تھا کہ یاد نہیں، کوئی یہ کہہ کر نکل جاتا تھا کہ میں اس وقت دوسرے امور میں مشغول تھا، کوئی یہ کہہ کر اپنی جان بچا لیتا تھا. کچھ کہا تو تھا مگر کیا کہا تھا یہ نہیں معلوم. لیکن یہاں اپنا موقف درست ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا نا، تو جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو نہ دیکھ لوں، تو رک گیا، پوچھنے لگا اچھا کیسے دیکھتے ہیں؟ کہا دل کی آنکھ سے. چونکہ دل حرم خدا ہے، وہ والا دل نہیں جو گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ والا دل نہیں جو گوشت کا ایک ٹکڑا آپ کے سینے میں حرکت کر رہا ہے. دل عرفان میں انسان کی روح کو کہا جاتا ہے، دل علم عرفان میں انسان کے نفس کو کہا جاتا ہے، نفس مطمئنہ کو. یعنی یہ حرم خدا ہے اور اسی میں خدا بند متعال سما سکتا ہے. کیونکہ نہ یہ محدود ہے امر ربی ہے، نہ وہ محدود ہے، تو اس آنکھ میں وہ لامحدود نہیں آ سکتا. ایک کام ہو سکتا ہے کہ یہ لامحدود ہو، یہ لامحدود وجود ہو. درود پڑھے مل کے محمد. ویسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا نعمت ہے، لیکن اس وقت مجھے بہت زیادہ نعمت لگ رہی ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد رسول اللہ کے شہدا محمد رسول اللہ. اللهم صل علی محمد اشهد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ المنافسین. حی علی الصلاۃ.
خیر لما الحی علی خیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. بابا سے بلند صلوات پڑھیں مل کے محمد. تو وہ لامحدود میری اور آپ کی محدود نگاہوں میں نہیں سما سکتا. اگر کوئی شے آپ سے قریب ہو اور وہ بہت زیادہ نگاہوں کے قریب ہو تو بھی آپ کی آنکھوں میں نظر نہیں آئے گی, اور اگر دور ہو بہت زیادہ دور ہو تو بھی یہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. خدا مند متعال قریب ہے تو شہرک سے زیادہ, اور دور ہے تو اتنا کہ آپ ہر نماز میں اس کی قربت کی التجا کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس مخلوق میں خالق کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ایک طریقہ ہے, بس ایک نسخہ ہے کہ جس کو ہمیں سکھایا ہے تو کربلا والوں نے سکھایا, اور وہ یہ نسخہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو اس پر فنا کر دیں, فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچیں, اور جتنا جتنا فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچتے چلے جائیں گے اتنا اتنا میرا اور آپ کا ارادہ قوی ہوتا چلا جائے گا. پھر ایک مرحلہ یہ آتا ہے فنا فی اللہ کی منزل کا کہ ارادہ میرا ہوگا لیکن محقق ہوتا ہوا نظر آئے گا کن فیکون کی طرح. یہ تعبیرات علماء عرفان کی ہیں, قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے میں جو آپ کو یہ قوت نظر آ رہی ہے نا, وہ اسی لیے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو ذات خداوند متعال پر فنا کر دیا. بس جو جو اس پر فنا ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا, بلکہ اس سے متصل رہنے والے ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے, اس سے متصل رہنے والے ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجا. اسی لیے معصوم نے فرمایا تھا کل الناس سفینۃ النجا ولکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع. ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں لیکن حسین کا سفینہ بہت وسیع بھی ہے اور بہت تیزی سے پہنچانے والا بھی ہے. دیکھیں کتنی تیزی سے ان دو خارجی بھائیوں کو حسین نے نجات تک پہنچایا, کتنی تیزی سے امام حسین نے حر کو نجات تک پہنچایا, کتنی تیزی سے وہاب قلبی کو نجات تک پہنچایا, کتنی تیزی سے اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نجات کے ساحل تک پہنچے. اور امام حسین کو جو سفینے سے مثال دی ہے نا, تو آپ سفینے سے ہی مثال لیتے ہوئے چلیں. آج خاص و عام آپ کے سامنے یہ روایت بیان کر رہا ہوتا ہے نا کہ 73 فرقے ہوں گے رسول اللہ کی امت میں, یہ روایت بھی برادران اہل تسنن کی کتاب میں ہے. ہمارے پاس جو روایات ہیں نا فرق کے حوالے سے, وہ روایات کچھ اس طرح کی ہیں کہ مثلا جب سورہ بینہ نازل ہوئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا, یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, جب امیر المومنین سوال کرتے ہیں نا آغا, تو اس سوال کے پیچھے ضروری نہیں ہے ہر دفعہ سوال کے پیچھے جہل ہو, اس بات کو یاد رکھیے گا. ہر دفعہ سوال کے پیچھے جہل نہیں ہوتا, بعض دفعہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو معرفت کرا دی جائے. مطلب فرض کریں ابھی اگر میں کوئی نقطہ بھول گیا, میرا بھائی مجھے یاد دلائی کل مولانا آپ نے یہ کہا تھا, وہ کیا بات تھی؟ اب جو یہ کہیں گے نا کہ کل آپ نے جو بات کہی تھی وہ کیا بات تھی, اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ ان کو پتہ نہیں ہے, یہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جو کل بات کہی تھی اس کی ذرا تکرار تو کریں تاکہ دوسرے لوگ جو نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں, جو نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں. جب یہ آیات نازل ہوئیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ من ہوں خیر البریہ, کون ہے خیر البریہ؟ رسول اللہ نے جواب دیا یا علی انت وشیعتک هم خیر البریہ. ہمارے لیے رسول اللہ نے بات مبہم نہیں رکھی 73 میں سے ایک کون سا ہوگا, انہوں نے بتا دیا کہ یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہی اللہ کی بہترین مخلوق ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد کا. حدیث قصہ میں بھی آپ اسی سے ملتے جلتے ایک حدیث سنتے ہیں, یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون, اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں. لیکن یہ روایت بیان کی جاتی ہے, آپ اس کو بہت دفعہ سنتے ہیں 73 ہوں گے ایک جنتی ہوگا. اب اس جنتی کی شناخت کیسے کرنی ہے؟ آپ فرض کیجئے آپ کو کسی دوسرے شہر جانا ہے اور اس دوسرے شہر میں جانے کے لیے آپ کے پاس خود وسیلہ نہیں ہے, میپ موجود ہے, وسائل موجود ہیں, وسیلہ نہیں ہے. آپ گئے اور آپ نے جا کر دیکھا بہت ساری سواریاں ہیں، اب آپ اس کو جہاز لے لیں، بسیں لے لیں، جو بھی آپ کے ذہن میں آئیں، لیکن میں کہتا ہوں چلے سفینہ لیں، کیونکہ سفینے کا لفظ روایت میں آیا ہے، اس لیے سفینہ ہی لیں. آپ کو مکہ پہنچنا ہے، فرض کریں آپ گئے بندرگاہ پر، آپ نے دیکھا 73 سفینے کھڑے ہوئے ہیں، توجہ رکھیے گا، آپ نے دیکھا 73 سفینے کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ نے اتنے سفینوں کو جب دیکھا تو آپ کے دل میں ایک اضطراب پیدا ہوا، پتہ نہیں ان میں سے کون سا سفینہ صحیح ہے، پتہ نہیں کون سے سفینے کا ناخدا صحیح طریقے سے مجھے منزل تک پہنچائے گا، پتہ نہیں یہ سفینہ منزل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا، توجہ رکھیے گا، پتہ نہیں یہ سفینہ مجھے کہیں درمیان میں ہی غرق تو نہیں کر دے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ثواب کمانے جا رہا ہوں زندگی سے بھی ہاتھ دھو لوں، توجہ رکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے، تمہیں اس وسیلے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہیں میپ کی نشاندہی کرے، تمہیں اس کی بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے پاس وہ چراغ موجود ہے، بلکہ حسین خود چراغ ہدایت ہیں، اور حسین خود ایسا سفینہ ہے جو تمہیں نجات تک پہنچا دے گا، جو تمہیں نجات تک پہنچا دے گا. تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے سفینے چلے، بہت سارے سفینے چلے. اس روایت کو میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کے اوپر جب عمل ہوتا ہوا دیکھیں نا تو واقعی لگتا ہے حقیقت ہے. بہت سارے سفینے چلے، کچھ سفینے چلے احد پر ٹھہر گئے، کچھ سفینے چلے بدر سے واپس آ گئے، کچھ سفینے چلے احزاب میں جا کر ڈوب گئے، کچھ سفینے چلے تبوک میں دبتے ہوئے نظر آئے، کچھ سفینے چلے غدیر پر ایندھن ختم ہو گیا، کچھ سفینے چلے غدیر کے بعد جو مراحل آئے اس میں رکتے ہوئے نظر آئے، پھر کچھ سفینے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے مگر جمل میں جا کر رک گئے، صفین میں جا کر رک گئے، نہروان میں جا کر رک گئے، پھر کچھ سفینے اس سے آگے بڑھے، کوئی آ کر امام حسن پر رکا، کوئی آ کر امام حسین پر رکا، کوئی آ کر امام سجاد پر رکا، کوئی آ کر امام باقر پر رکا، کوئی آ کر امام صادق پر رکا، کوئی آ کر امام کاظم پر رکا، مگر کچھ سفینے امام رضا تک پہنچ گئے. اسی لیے امام تقی نے فرمایا تھا کہ جو امام رضا تک پہنچ گیا وہ ہمارے قائم تک پہنچے گا. تو جو سفینہ آپ کو آخر تک لے کر گیا وہ سفینہ الحسین تھا کہ جس نے کربلا میں رہ کر دین کو بچا لیا اور اس سفینے کو آگے بڑھا دیا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ سفینہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سفینہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. سفینۃ الحسین کی معرفت ضروری ہے. اگر سفینۃ الحسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، بعض چیزیں اتنی ملموس ہیں اور ان کو اتنی اچھی طریقے سے لمس کر سکتے. کیا کہا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدا. توحید کا پرچم تو امام حسین کے ہاتھ میں ہی ہے نا کربلا میں. اب یہ جس کے ہاتھ میں پرچم ہے نا، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ خود ہدایت کا چراغ ہے. اب تمہیں شموں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آفتاب ہدایت تمہارے پاس ہے. اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس کی راہ پر چلتے ہوئے دکھائی دو، اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس کی راہ پر چلتے ہوئے دکھائی دو. اور آپ دیکھتے ہیں نا، سفینہ جب خطرے میں ہوتا ہے تو آگا کیا ہوتا ہے؟ سب سے آخر میں ناخدا اترتا ہے نا. اگر کوئی ناخدا خطرے میں سب سے پہلے لائف بوٹ پر بیٹھ کر چلا جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایسے ملاح کو، ایسے کشتی باند کو، ایسے ناخدا کو، ایسے کیپٹن کو آپ کیا کہیں گے؟ ادھر سفینہ خطرات میں گھرا، ادھر کشتی چھوڑ کر چلا گیا. حسین جانتے ہیں کیسے ناخدا ہیں، کیسے کشتی سنبھالی ہے دین کی حسین ابن علی نے. علامہ نقن کے سامنے کسی نے اعتراض کیا تھا نا کہ حسین نے سب سے آخر میں اپنی شہادت دی. حسین سفینہ نجات ہیں، پہلے اپنے ایک ایک صحابی کو نجات سے ہمکنار کیا، پہلے اپنے ایک ایک صحابی کو حسین ابن علی نے نجات سے ہمکنار کیا، ساحل نجات پر پہنچایا، اس کے بعد خود منزل شہادت پر گئے. تو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر میں شہادت دینا، جس کو علی نقی نقن صاحب نے کہا تھا کہ حسین ابن علی نے سخت
امتحان اپنے لیے منتخب کیا ہے. میں کہتا ہوں امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہے. اس سفینہ نجات کے ناخدا نے سب سے پہلے دنیا کو نجات تک پہنچایا, اس کے بعد خود شہادت کے قریب گیا. اسی لیے روایات میں ہے جب تک معصومین اپنے ایک ایک شیعہ کو جنت میں نہ پہنچا دینا خود جنت میں داخل نہیں ہوں گے. مل کے صلوات پڑھے محمد باد. ان چیزوں کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے. جناب زہرا کے لیے روایت ہے کہ اپنے شیعہ کو ایسے چنیں گی جناب زہرا سلام اللہ علیہ جیسے پرندہ خام دانوں میں سے اچھے دانوں کو چنتا ہے. جب تک شیعوں کو نجات کے اس ساحل پر, نجات کی اس منزل پر نہ پہنچا دیا نا اہل بیت اطہار علیہ السلام, سانس نہیں لیا. اسی لیے عقائد کی دنیا میں جب عصمت انبیاء علیہ السلام کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں ارادۃ الطریق, راستہ دکھانے والے. بہت قربانیاں اٹھائیں, بہت سختیاں اٹھائیں اس توحید کی راہ میں. کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا آپ کے سامنے, بہت سختیاں اٹھائیں. لیکن جب معصومین علیہ السلام, رسول اللہ, جناب زہرا اور بارہ اماموں کا جب تذکرہ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. انبیاء علیہ السلام نے راستہ دکھایا. حسین ابن علی نے کیا کیا؟ ہاتھ پکڑا, زہیر کا ہاتھ پکڑ کر طالب کو مطلوب سے ملا دیا. حر کا ہاتھ پکڑ کر طالب کو مطلوب سے ملا دیا. اچھا یہ زہیر اور حر تو اس وقت ہرا گا, میرا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر خدا بند مطال تک پہنچانے والی ذات حسین ابن علی. یہ جو آج ہم فرش ازا پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں, کون لایا ہے ہمیں گھر سے؟ میرے بزرگوں کو اس ضعیفی میں کس نے گھروں سے نکالا ہے؟ کس کی حرارت تھی ہے؟ یہ اس سخت موسم میں جو یہاں امام بارگاہ بھرا ہوا ہے کس کی وجہ سے آئے ہیں آغا آپ؟ کس کی محبت میں آئے ہیں؟ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, عام ایام میں آپ اس موسم میں اپنے گھر کی سواری باہر نکالتے ہیں؟ یہ کس کی محبت میں آپ آئے ہیں؟ ابھی آپ دیکھ لیے گا مختلف مناظر آ جائیں گے آپ کے سامنے. یہ جو مختلف جگہوں پر عزادار گیلے فرش پر بیٹھ کر حسین کا ذکر کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں آغا؟ یہ خدا تک ہی تو پہنچانا ہے حسین کا. عزائے امام حسین علیہ السلام نے فکر کا دھارا تبدیل کر دیا ہے, باخدا فکر کا دھارا تبدیل کر دیا ہے. ابھی پچھلے جمعے کو یوم علی اصغر گزرا تھا. آپ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, آپ لے کر گئے ہوں گے, یہ ابھی تازہ رائج ہوا ہے شاید, اس لیے لوگوں تک اس کی اتنی زیادہ معرفت نہیں ہے. لیکن استبداد اور استعمار کی صفوں میں ایک کھلبلی ہے یوم علی اصغر کی وجہ سے. کل اگر خدا نے توفیق دی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا, فطرت کا دھارا تبدیل کر دیا ہے. شکیل شمسی صاحب کا شعر ہے, اپنی خواتین کو مد نظر رکھیے, اپنے فرہنگ کو کلچر کو مد نظر رکھیے, اور اس کے بعد اس شعر کی گہرائی کو سمجھیے. کہا کسی کلائی کی ٹوٹے جو ایک چوڑی بھی تو وسوسوں کی ہوائیں جھنجھوڑ دیتی ہیں, ہماری قوم کی لیکن سہاگنے ہیں عجیب جو محرم میں چوڑیوں کو توڑ دیتی ہیں. یہ فکر کا دھارا کس نے تبدیل کیا تھا میرے اور آپ کا؟ علماء اپنے اس امامے کی اتنی قدر و منزلت کرتے ہیں نا کہ یہ امامہ بعض علماء آپ کو دکھائی دیں گے کبھی اتارے ہوئے سر سے نظر نہیں آئیں گے, لیکن ادھر عاشورے کا دن آیا ہوں ادھر ان کے سروں سے امامے اتر گئے. ادھر مصائب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام, ہر جگہ یہ رواج نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بعض حلقوں میں اپنی عزیز ترین چیز حسین کے نام پر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اس روش کو باقی رکھیے. یہ جو فکر ہماری امام حسین علیہ السلام نے ایک خاص جہت میں موڑی ہے نا, یہ جہت باقی رہنی چاہیے. ماں کی فطرت کیا ہے؟ بچے سے محبت کرنا, ایسے ہی ہے. ماں سے زیادہ کوئی بچے سے محبت کر سکتا ہے؟ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ ماں باپ ایسی محبت کرتے ہیں بچوں سے, خود گیلے پہ سو جائیں گے, بچوں کو سوکھے پہ سلائیں گے.
کچھ خود فاقے کر لیں گے, بچوں کو پیٹ بھر کر سلائیں گے. امام حسین کی عزاداری کے لیے جانتے ہیں خدا نے ہمارے دل میں کیسی محبت ڈال دی. ابھی دیکھ لیے گا آپ کے پاس آ جائیں گے کتنے کلپس ایسے کہ ہماری مائیں بہنیں, ہمارے بچے, ہمارے جوان گینے زمین پر بیٹھ کر حسین کا ذکر سن رہے ہوں گے. صاحبان نہ ہو تو ہم زمین پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, حسین کا ذکر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنے ہی ایسے افراد ہیں آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا جو پورے سال اپنی قلیل آمدنی میں سے بھی کچھ بچا لیتے تھے اس لیے کہ حسین کی عزاداری برپا کریں. اور اگر کیسے حسین ابن علی کے لیے میں اور آپ اپنا مال خرچ نہ کریں, اپنی جان خرچ نہ کریں, جب زینب نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا, ہے کوئی ارزش میرے اور آپ کے مال کی؟ کیا حیثیت ہے؟ کیا دیا ہے ہم نے؟ کچھ نہیں دیا. کچھ وقت, کچھ الفاظ, کچھ آنسو. لیکن اگر دقت کریں نا, ان کی بارگاہ میں کچھ دینا بھی ان سے لینا ہی ہے. اللہ, دیا تو کربلا کی ماں نے. ایک ماں اپنے دو بچوں کو لے کر بیٹھی ہے, اے اون محمد کل قربانی کا دن ہے, جانتے ہو نا پورے راستے تمہیں کیا سمجھایا گیا ہے؟ حسین حجت خدا ہے, کل تمہیں ان پر قربانی پیش کرنی, ان کے اوپر قربان ہو جانا. جعفر طیار کے پوتے ہو تم, جنگ مودا میں تمہارے دادا شہید ہوئے, ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے. جانتے ہو خاص و عام میں شہرت تھی تمہارے دادا کی شجاعت کی. علی مرتضیٰ کے نواسے ہو, کبھی میدان میں تمہارے نانا نے تیز سواری اختیار نہیں کی, تیز سواری پر نہیں بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ بھاگنے والے کا تعاقب نہیں کرتے تھے. دشمن خدا کو فنار کیا, بڑا بغض ہے تمہارے نانا کے لیے دلوں میں. گویا جناب زینب سمجھا رہی ہیں بچوں کو کہ کل جب میدان میں جانا نا, اپنے نانا کے فضائل پڑھتے ہوئے جانا تاکہ ضرب کاری لگے. نصیحت کر دی, شب عاشور گزر گئی, روزے عاشور آ گیا. علی اکبر نے اذان کہی, پہلا ہی حملہ جو ہوا ہے وہ تیروں سے ہوا ہے. پہلا حملہ تیروں سے ہوا, 50 صحابی امام حسین, اصحاب امام حسین اس پہلے حملے میں شہید ہو گئے. قمقام الزخار ایک مقاتل کوہنہ کی کتاب ہے, پرانے مقاتل ہیں اس کے اندر موجود. اس میں ایک عجیب نقطہ امام حسین علیہ السلام کی اصحاب کے حوالے سے بیان کیا کہ ان کی شرافت اور ان کی نجابت کیا تھی, کتنے پاکیزہ اور کتنے شریف النفس لوگ تھے. کہا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے نا کسی نے کسی ظالم پر تیر سے حملہ نہیں کیا. میں نے خود تحقیق نہیں کی, اس کتاب کے اندر یہ لکھا اور واقعی بات سمجھ میں آنے والی ہے. منزل مصائب سے پہلے اس کو سن لیجئے. کسی صحابی امام حسین نے لشکر یزید میں سے کسی پر تیر سے حملہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ تیر سے حملہ دور سے کیا جاتا ہے, لیکن اکثر شہداء کربلا تیر کے زخم کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. یعنی حسین ابن علی کے اصحاب میں وہ شجاعت تھی کہ کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا. اس میں لکھا کہ تیر سے حملہ کرنا, مثلا آپ نے کبھی سنا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے کسی دشمن خدا پر تیر مارا ہو؟ عمر بن عبدوت آیا, مسلمانوں کو آ کر للکار رہا تھا, چاہتے تو تیر سے دور سے حملہ کر دیتے, لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ روش اختیار نہیں کی, مردانہ وار حملہ کیا ہے. اصحاب امام حسین علیہ السلام نے بھی تیر سے حملہ نہیں کیا. اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جو حملہ کیا ہے وہ تلوار سے حملہ کیا ہے, سامنے سے تیر چلے ہیں. تو پہلے ہی حملے میں 50 صحابی امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو گئے. اس کے بعد علی اکبر نے جانے کی آمادگی ظاہر کی, اصحاب سامنے آئے کہ مولا ہم نہیں جانے دیں گے. بالآخر اصحاب گئے, انصار گئے, ایک ایک کر کے شہید ہوئے. علی اکبر کی بھی شہادت ہو گئی. اب جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی نا, اس پر جناب زینب کے غم و اندوہ کا عالم کچھ اور تھا.
یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ صابرہ جن کو ام المصائب کہتے ہیں، جن کو زیارت میں آپ صابرہ کہتے ہیں، وہ زینب کھڑے قد سے علی اکبر کے لاشے پر گر گئی تھی. یہ حالت تھی علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پر. اب جب علی اکبر کا لاشا آ گیا نا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بے کلی ہوئی، بچوں کو بلایا، ابھی بچوں سے کچھ کہا نہیں تھا، ایک نگاہ بچوں کے چہرے پر ڈالی، بچے سمجھ گئے. کہا مادر گرامی ہم کیا کریں، ماموں جان سے کئی مرتبہ اجازت چاہی، ماموں اجازت ہی نہیں دیتے. بالآخر بچوں کو اجازت مل گئی. دیکھیں اس بی بی کے لیے پرسہ پیش کرنا ہے آپ کو کہ جو خود اپنے بچوں کو روئی نہیں. بالآخر اجازت مل گئی، بچوں نے جا کر جہاد شروع کیا. جعفر طیار کے پوتے تھے، حیدر کرار کے نواسے تھے، بہترین جنگ کی ہے اور اپنے پہلے ہی وار میں کئیوں کو فنار کر دیا. واپس پلٹ کر آئے خیمے کی طرف، عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استاد تھے فنون حرب کے، جناب عباس نے ان کو جنگ لڑنا سکھائی تھی، جناب عباس نے تلوار چلانا سکھائی تھی. آ کر عباس سے داد لی، آ کر امام حسین سے مرحبا لیا، ماں کی دعائیں لیں، واپس پلٹ کر گئے. پہلے حملے میں دونوں بچوں نے بہترین جنگ کی ہے. اب جب ہم بچے کہتے ہیں نا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بچوں کی نسبت حضرت قاسم سے ان کا سن و سال کچھ بڑا ہے. اب جب گئے ہیں نا تو پہلے حملے میں کئیوں کو فنار کیا، پلٹ کر آئے، دوبارہ میدان کی طرف گئے، پھر جو سامنے آتا تھا کاٹ دیتے تھے. ایک دفعہ عمر سعد ملعون نے کہا کہ اے لوگوں، اگر تم ایک ایک کر کے جعفر طیار کے پوتوں کے سامنے جاتے رہے نا، علی مرتضیٰ کے نواسوں کے سامنے جاتے رہے تو سب کو کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ احمقانہ حرکت نہ کرو، ان کو گھیر کر مارو. اب چاروں جانب سے بچوں کو گھیر لیا گیا، کہیں سے تیر چلنے لگے، کہیں سے تلواروں کے بار آئے. آپ یہ مصرع، آپ یہ جملہ شہدائے کربلا کی شہادت میں بار بار سنتے ہوں گے، ان بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ہر جانب سے گھیرا، بچے زخمی ہو کر گرنے لگے. بچے نے خیمے کی طرف رخ کیا، بچوں نے خیمے کی طرف رخ کیا اور ماموں کو صدا دیا، خالہ ہو ادرکنی، اے ماموں جان ہماری مدد کے لیے آئیے. ادھر سے حسین پہنچے، ادھر سے عباس پہنچے، بچوں کے نیم جا بدن اٹھائے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک بچہ جو چھوٹا ہے جناب زینب کے فرزند تھے وہ شہید ہو گئے، لیکن بڑے فرزند کی جان میں جان باقی تھی. مگر ایک جگہ میں نے دیکھا کہ دونوں بچوں کی جان ابھی باقی تھی، نیم جا اجزام لے کر ماموں خیمے میں پہنچے. جناب زینب کا اس سے پہلے دستور یہ تھا، جب بھی کسی شہید کا لاش آتا تھا، جب بھی کسی شہید کا لاش آتا تھا، زینب بڑھ کر سب سے پہلے استقبال کرتی تھی. اگر اس کی بیٹی ہوتی تو زینب بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتی، اگر بیوہ ہوتی تو اس کو سینے پہ لگاتی، اگر ماں ہوتی تو اس کو دلاسہ دیتی. مگر اب جب بچوں کے آنے کی دھوم مچی نا کہ زینب کے لاڈلے آ گئے، زینب خیمے میں نظر نہ آئی، فضا کو بھیجا گیا. فضا نے جا کر تلاش کیا، دیکھا اپنے خیمے کے کونے پر مسلح بچھائے، زینب خاک پر سر رکھ کے کہہ رہی ہے پروردگارا میری قربانی قبول کر لے. شانہ ہلایا، بی بی بچوں کی جان میں ابھی جان باقی ہے. اٹھی مسلح سے، آئی بچوں کے پاس، درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا، ایک محمد کے سینے پر رکھا. زینب نے نہ جانے نگاہوں میں بچوں سے کیا کہا، بڑا بھائی خطاب کرنے لگا، اماں تمہاری تاکید کے مطابق دریا تک گئے تھے مگر مجال ہے جو کام دہن کو آب فرات سے تر کیا ہو. ماں نے رضایت کا اظہار کیا، بچوں نے ہچکی لی، روح پرواز کر گئی. زینب جو اب تک سب کے لاشوں پر رو رہی تھی، بچوں کے لاشوں پر روتی ہوئی نظر نہیں آئی. عاشورے کا دن گزرا، شام غریبہ کا سناٹا آیا، 11 محرم کا دن آیا، زینب کو رسن بستہ کر کے مقتل سے گزارا گیا. ماں جائے کے لاشے پر زینب نے خود کو گرایا. اب زینب نے کہا انتا اخی، کیا تو میرا بھائی حسین ہے. وہاں زینب نے عباس پر گریا کیا، علی اکبر پر گریا کیا، اصغر و قاسم پر گریا کیا، حسین پر گریا کیا، مگر بچوں کو یاد نہ کیا. کہا جاتا ہے زینب کوفہ و شام کی منازل طے کرتی ہوئی راستے میں سب کے لیے روئی مگر بچوں کے لیے نہ روئی. زندان میں جا کر قید ہو گئی، کبھی شیری کے گھر میں گئی، سب کا ماتم کیا، بچوں کا ماتم نہ کیا. زندان میں قید ہو گئی، جب کبھی رات کی تاریکی میں بھائی کی یاد ستاتی، واہ حسینہ. جب کبھی بے حجابی یاد آتی، واہ عباسا. جب کبھی قاسم یاد آتے، واہ قاسمہ، واہ اصغرا. مگر آنو محمد کو زینب نہ روئی. زندان سے رہا ہوئی، مکان خالی کرا دیا گیا، شہدا کے سرانے لگے، سفے ماتم بچ گئی، ہر بی بی نے اپنے پیارے کا سر لیا، ام فروا نے قاسم کے سر کو سنبھالا، ام کلثوم نے عباس کے سر کو آغوش میں لیا، رباب نے اصغر کا سر اپنی گود میں لیا، اب مجلس میں حسین کا سر آیا، سب بی بیوں نے اپنے اپنے سر خاک پر رکھ دیے، زہرا کے لال کا ماتم ہوا، جانتے ہیں شام کی عورتوں کا کیا بیان دیا جاتا ہے، کہتی ہیں کہ اے بی بیوں آؤ، لگتا ہے یہ تو سر لاوارث ہے، ان پر کوئی رونے والا نہیں ہے، ذرا آ کر ان بچوں پر رو لو، زینب نے کہا رے وما کیسے روئے، جس کے سامنے حسین کے اکبر کا سر، جس کے سامنے حسین کے اکبر کا سر ہوا، ایسا ہی حق ہے زینب کے بچوں کے رونے کا، کیونکہ ان کے لاشوں پر ماں بھی نہ روئی، ایسا ہی حق ہے زینب کے بچوں کو رونے کا، کیونکہ زینب بچوں کو نہ روئی، اب جناب زینب شام چھوڑ کر بروایت کربلا چلی، بھائی کی قبر پر پہنچی، بھیا تیری امانت زندان میں رہ گئی، بھیا تیرے اکبر کا ماتم، بھیا تیرے اصغر کا ماتم، بھیا تیرے عباس کا ماتم، تین دن کے بعد کربلا سے چلی مدینہ پہنچی، مدینے والی آنے لگی، سب کا پرسہ لیا، سب کا پرسہ لیا، کبھی عباس کا پرسہ، کبھی اصغر کا پرسہ، کبھی قاسم کا پرسہ، اون محمد کو نہ روئی، کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن جعفر تیار آئے، آقا میرا گھر ویران ہو گیا، آقا میرا گھر اجڑ گیا، آقا میرے گھر میں اداسی ہے، اگر اجازت دیں تو شہزادی کو گھر لے جاؤں، کہا آپ شوہر ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، زینب فرش عزائے حسین سے اٹھی، ماں کی قبر سے ہوتے ہوئے زینب گھر کی طرف چلی، اب جو گھر نظر آیا، گھر کا در نظر آیا، سینے خانہ میں بیٹھ گئی، خاک کو اٹھا کر سر پر ڈالا، اے عبداللہ کلیجہ پٹا جاتا ہے، سال گزر گیا، زینب کو ماں کے اے عبداللہ سب ماتم بچھائیے، اب زینب اونو محبت،